لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام ها هنا مصارع الشاق صلوات الله محمد وعلى آله حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے کربلا والوں کو جس لقب کے ساتھ یاد کیا گیا وہ عشاق کا لقب کہ امام نے ان جانساروں کو اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے والوں کو قربانی کے بہت پہلے ہی عاشقوں کے لقب سے یاد کیا کہ یہ سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جہاں اہل عشق آ کر اپنی قربانیاں پیش کریں گے اور اس سرزمین پر گریں گے، اس سرزمین پر دفنائے جائیں گے، اس سرزمین پر شہید ہوں گے۔ اسی کلام کے ذیل میں ہم مختصر طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کربلا والوں کا جو انداز تھا میدان میں آنے کا وہ انتہائی درجے کا عاشقانہ انداز تھا۔ عشق پروردگار میں آ کر انہوں نے اتنی عظیم قربانی دی اور اتنی عظیم قربانی دینا ان کے لیے اسی لیے ممکن ہو سکا کیونکہ اللہ کی محبت اور عشق پروردگار میں یہ سب کچھ انجام دے رہے تھے، ورنہ اتنا عظیم عمل، اتنی سختیاں، اتنا درد، اتنی مصیبتیں اور اتنی منزلیں مصائب کی کہ اگر شہادت کے آگے بڑھ کے دیکھا جائے تو منزلیں اور بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہ ممکن نہیں ہے جب تک سامنے اتنا بڑا مقصد اور اتنا بڑا عشق موجود نہ ہو۔ عشق اور محبت میں سخت کام بھی انسان کو اچھے لگنے لگتے ہیں، سخت کام آسان نہیں ہوتا، سخت کام بہرحال سخت ہے، سخت کام کی سختی وہ بہرحال اپنی جگہ پر باقی ہے، لیکن جب محبت میں وہ کام کیا جائے تو ناگوار نہیں لگتا، تلخ نہیں لگتا، بلکہ اچھا لگتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ ایک انسان کے لیے یوں رات رات بھر جگنا سخت کام ہے، لیکن ایک ماں اپنے بچے کی محبت میں آسانی سے جگ لیتی ہے، کیونکہ وہ سختی اٹھاتے ہوئے بھی اسے اچھا لگتا ہے، سختیاں اٹھا کے کبھی شرمندہ نہیں ہوتی، سختیاں اٹھا کے کبھی شکایت نہیں کرتی، سختیاں اٹھا کے پھر نہیں کہتی کہ مجھے اور بچہ نہیں چاہیے، نہیں، اس بچے کی محبت سے یہ ساری سختیاں اٹھانے پر لذت کا احساس اس کے اندر پیدا کر رہی ہیں، یعنی ممتا اور عشق بچے کا اس کے اندر احساس لذت پیدا کر رہا ہے تمام سختیوں میں۔ لہذا میدان کربلا میں دو چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں، ایک طرف انتہائے مصیبت، لیکن اسی انتہائے مصیبت میں احساس لذت، مصائب کے نتیجے میں غم پیدا ہوتا ہے، غم کے نتیجے میں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ غم ہے اور خوشی بھی ہے، غم اور خوشی کا ایک ساتھ جمع ہونا یوں ظاہری طور پر انسان کے لیے سمجھنے کی بات نہیں ہے، البتہ اگر سقراط جسے آپ کہتے ہیں سقراط کی نگاہ سے دیکھیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر غم میں کچھ خوشی پوشیدہ ہے اور ہر خوشی میں کچھ غم چھپا ہوا ہے، یہ ان کا اپنا فلسفہ ہے اور ہے، اچھا بھی ہے، جس کو پلیٹو نے اور افلاطون نے آ کر پیش کیا اپنی کتاب میں، اپنے استاد کے یہ فلسفہ کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ غم ہے کہ یہ بچہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، یہ بچہ مریض بھی ہو سکتا ہے، یہ بچہ پریشان بھی ہو سکتا ہے، اس بچے کی جان بھی جا سکتی ہے، یعنی اس کے اندر بہت سارے غم خود بخود جو ہے چھپے ہوتے ہیں خوشی میں، وہ ہم یہاں پہ نہیں پیش کرنا چاہتے، لیکن ظاہری طور پر جب انسان غمزدہ ہوتا ہے تو خوش نہیں ہو سکتا، انسان غمزدہ ہے، لیکن غم کے ساتھ لذت کو جمع کیا جا سکتا ہے، غم کے ساتھ خوشی کو جمع نہیں کیا جا سکتا، غم کے ساتھ خوشی نہیں آتی، لیکن غم کے ساتھ لذت ہوتی ہے، کب؟ اگر وہ غم اور اگر وہ مصیبت بڑے مقصد کے لیے انجام دی جا رہی ہے، عظیم مقصد کے لیے انجام دی جا رہی ہے۔ لہذا مصیبتوں کو لذت سمجھ کے قبول کرنا، اگرچہ ہم جیسے چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے، لیکن بڑے لوگوں کا یہ کام ہے کہ سختیوں کو لذت سمجھتے ہیں اگر بڑے مقصد کے لیے کی جا رہی ہے، کہ البتہ کسی حد تک ہر انسان یہ کرتا ہے کہ سختیاں اٹھاتا ہے لیکن اس میں لذت کے احساس کرتا ہے، کب؟ جب یہ دیکھتا ہے کہ مثلا اگر ہم بیٹھ کر مطالعہ کریں گے تو اس مطالعے میں سختی ہے، جسم تھکے گا، آنکھ تھکے گی، سختی ہے، جسم کو سختی مل رہی ہے لیکن روح کو لذت مل رہی ہے، یعنی جسمانی سختیوں کے لیے لازم نہیں ہے کہ ان سختیوں کے ساتھ ساتھ حتمن جو ہے احساس مصیبت بھی ہو رہا ہو، ممکن ہے جسم سختی میں مبتلا ہو رہا ہو لیکن روح کو لذت مل رہی ہے، اور یہ عمل جتنا زیادہ انسان کرتا چلا جائے اتنا ہی بڑا ہو سکتا ہے، بڑا کس معنی میں، یعنی ویلوز کے لحاظ سے، فضیلتوں کے لحاظ سے، ورنہ وہ بڑا جو ہماری اصطلاح ہے عام طور سے ہم کس کو کہتے ہیں، بڑا آدمی جس کے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھا مکان ہو، اچھا گھر ہو، اچھی پراپرٹی، کہتے ہیں بہت بڑا آدمی، فلاں آدمی، یعنی یہ کلمہ استعمال بہت ہی بیکار جگہ پہ یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، بہت ہی غلط جگہ پر، مثلا عرب کلچر میں کبھی بھی ایسے انسان کو عظیم نہیں کہا جاتا جو پیسے کے لحاظ سے بڑا ہو، نہیں کہا جاتا، فارسی کلچر میں کبھی بھی ایسے انسان کو انسان بزرگ نہیں کہا جاتا جو خالی پیسے اور دولت اقتدار کے لحاظ سے بڑا ہو، کہتے ہیں فلاں انسان عظیم ہے، یعنی کمالات اس کے اندر اتنے زیادہ پائے جاتے ہیں کہ عظیم ہے، کمالات کی بنیاد پر عظیم انسان کو عظیم انسان کہا جاتا ہے، تو جو ہے آپ نے دین کی بھی نگاہ میں، دین میں روایت میں موجود ہے کہ جو اللہ کے لیے علم سیکھے اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے لوگوں کو سکھائے، اس کو ملکوت سماوات میں عظیم کا لقب دیا جاتا ہے، یعنی فرشتے اس کو عظیم کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو نہ دین میں ایسے انسان کو عظیم کہا جاتا ہے، نہ دین جہاں سے ہم آیا عرب کلچر میں ایسے انسان کو عظیم کہا جاتا ہے، پھر دین جہاں سے ہوتا ہوا ہم تک آیا فارسی کلچر میں بھی ایسے انسان کو بزرگ انسان، کیوں عظیم کا ترجمہ بزرگ ہے، بزرگ انسان اس کو نہیں کہا جس کے پاس پیسہ ہو، دولت، مال زیادہ ہو، یہ اچھی چیز ہے، پال پیسہ اور مال و دولت ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن اردو کلچر میں ہم جب کہتے ہیں بہت فلاں آدمی بڑا انسان ہے تو کون ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ فوراً ذہن میں یہ آتا ہے کہ فلاں آدمی دولت میں بہت بڑا ہے، پیسے میں بہت بڑا ہے، اقتدار میں بہت بڑا ہے۔ یہ مشکل ہے، یہ کلچر کی ہمارے مشکل ہے کہ ہم بڑے کلمات کو نامناسب جگہ پر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو پہلے دن بھی عرض کیا تھا۔ نہ تو بڑا انسان کون ہے؟ بڑا انسان وہی جس کے پاس جتنی فضیلتیں آنا شروع ہو جائیں، جتنے اقدار آنا شروع ہو جائیں، جتنے ویلوز آنا شروع ہو جائیں۔ تو درد، جتنا انسان درد میں لذت محسوس کرنا شروع کرتا ہے اتنی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، تکلیف میں جتنا انسان لذت محسوس کرنا شروع کرتا ہے اتنی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ مشکل ہے یہ بات؟ مشکل نہیں ہے، یعنی چھوٹے نمونے ہم سب کے پاس بھی موجود ہیں کہ جب آپ جا کر اپنا آرام چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر، اطمینان چھوڑ کر جاتے ہیں اور 8 گھنٹے تک بیٹھ کے کام کرتے ہیں، اس 8 گھنٹے جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو جسم کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کام کرتے کرتے جسم تھک جاتا ہے، درد کا احساس ہوتا ہے، تکلیف کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب ایک بڑی سی سیلری ہاتھ میں آتی ہے تو وہ سارے مہینے کا درد جو انسان بھول جاتا ہے۔ یہ ہم چھوٹی سی مثال دے رہے ہیں نا، بڑی سی تنخواہ جب ٹرانسفر ہوتی ہے اور انسان اپنے اکاؤنٹ کو چیک کرتا ہے کہ یہاں پر مثلاً 1 لاکھ روپے آ گئے مہینے میں فرض کریں، تو وہ ایک مہینے کا درد انسان جو ہے بھولنا شروع کر، یہ تو تکلیف آپ اٹھا رہے تھے، 8 مہینے تک جھیل رہے تھے، کتنی 8-8 گھنٹے تک کتنی تکلیف اٹھائی آپ کے جسم نے، کتنا مصیبت میں ڈالا، مریض کر لیا اپنے آپ کو، کہا وہ سب درد اپنی جگہ پہ، لیکن اس کی لذت بھی تو زیادہ ہے۔ یہ بہت چھوٹی سی مثال، اس سے بڑی مثال کیا ہے؟ اس سے بڑی مثال یہ کہ رات بھر انسان جگ کر اسٹڈی کرتا ہے، پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، لیکن جب کوئی علم کی باتیں اس کو ملتی ہے تو کہتا ہاں یہ جسم کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن علم کے ایک پوائنٹ کی لذت اتنی زیادہ ہے کہ یہ تکلیف کا احساس نہیں رہتا۔ آج یہ کام کرتا ہے، کل تو تم نے تکلیف اٹھائی تھی نہیں، کل پھر بیٹھ جاتا ہے رات میں پڑھنے کے لیے، پرسوں پھر بیٹھ جاتا ہے، کہ تم تو کل تکلیف میں تھے، مشکل میں تھے، کہ مشکل میں تھے لیکن جو ہمیں مل رہا تو اس کی لذت بہت زیادہ تھی۔ وہ بہت زیادہ شیخ خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ قول ہم جگہ جگہ پہ پیش کرتے رہتے ہیں کہ وہ رات میں، چونکہ وزیر بھی تھے، وہ حکومت میں وزیر تھے، لیکن رات میں پڑھتے پڑھتے جب کوئی ان کو کوئی وزڈم کی بات، کوئی حکمت کی بات، کوئی علمی نقطہ، کوئی فلسفہ ان کا حل ہوتا تھا، کوئی کائنات کا راز وہ حل کرتے تھے، تو اپنے زانوں پہ ہاتھ مار کے ایسے کہتے تھے کہ عین الملوک وعین الملوک من ہاذہ اللذہ، کہاں ہیں بادشاہ اور کہاں ہیں شہزادے جن کو یہ لذت نصیب ہو جائے۔ چونکہ عام طور سے شہزادے اور بادشاہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لذتوں میں پڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ لذتیں کہاں ہیں؟ چونکہ وہ تھے وزیر تھے، اس لیے لذتوں کو دیکھ رہے تھے، ان کی لذتوں کو دیکھ رہے تھے کہ حاکم بادشاہ لوگ کون سی لذتیں اٹھا رہے ہیں، شہزادے کون سی لذتیں اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ رات کی تاریکی میں جگ جگ کر جب اس لذت تک پہنچتے تھے تو کہتے کہ عین الملوک، یہ شہزادوں کو یہ لذت کہاں نصیب ہوگی جو ہمیں یہ رات کے مڈ نائٹ کی تاریکی میں، اندھیرے میں، ایک چراغ کی روشنی میں کتاب پڑھتے ہوئے جو مجھے لذت مل گئی، وہ لذت کہاں نصیب ہوگی؟ 2 رکعت انسان نماز اٹھ کے پڑھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ٹھنڈک ہے، گرمی ہے، وضو کرنا ہے، نیند جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، بستر چھوڑنا ہے، لیکن یہ سب کر کے جب اسے لذت کا احساس ہوتا ہے پھر دوسرے دن کھڑا ہو جاتا ہے، پھر تیسرے، کیا کیوں کھڑے ہوئے؟ تمہیں کل تکلیف ہوئی تھی، تمہاری نیند خراب ہوئی تھی، پوری طرح سو نہیں سکا، کہا وہ سب کچھ ہوا تھا، وہ تکلیف ہوئی تھی، لیکن اس کے نتیجے میں جو روح کو لذت ملی ہے وہ لذت بہت بڑی۔ دادا یہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ سودا اچھا سودا ہے۔ وہاں جسم کو صرف خوراک پہنچانے کی فکر میں ہم لگے تھے، لیکن ابھی ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ نہ، روح کو بھی کچھ لذتیں چاہیے، روح کو بھی کچھ خوراک چاہیے۔ لہذا مصیبت اور لذت یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں. آج ایک مجلس میں ذکر کیا تھا شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ کا, ان کا بھی یہ واقعہ شہید مطہری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی, شادی کی لذت بہت بڑی لذت ہے ایک جوان کے لیے. خود شہید مطہری کے قول کے مطابق ایک جوان کے لیے شادی کا دن اور شادی کی پہلی شب اتنی بڑی لذت کی بات ہے کہ جیسے اس کو سکندر کی دولت دے دی گئی ہے, اس سے بھی بڑھ کر, ہے نا. یہ ہے ایک پاکیزہ جوان کے لیے, ایک اچھے جوان کے لیے یہ بہت ہی لذت کی بات ہے, واقعی لذت ہے. دین نے اس میں, اللہ نے لذت قرار دی. لیکن شہید باقر الصدر جب پہلی شب میں جانے لگے حجلہ عروسی میں جانے لگے اور وہاں رسم و رسوم کے اعتبار سے بعض لوگوں نے, خواتین نے روکا کہ ابھی نہیں جائیں, ابھی تھوڑی دیر بعد تشریف لائیں آپ, تو ہم جیسے فضول انسان تو نہیں تھے کہ جا کر چند دوستوں کے درمیان میں بیٹھ جاتے اور گپے لڑانا شروع کر دیتے. جب ان کو روکا گیا تو اٹھ کے سیدھے کہاں چلے گئے, اپنی لائبریری میں چلے گئے, لائبریری میں وہ چلے گئے. اور لائبریری میں جا کر اس طرح سے مطالعے میں مشغول ہو گئے, کوئی ایسا کمپلیکیٹڈ مسئلہ سامنے آ گیا کہ اس میں اس طرح سے الجھ گئے اور پڑھتے رہے اور حل کرتے رہے کہ یہ بھول گئے کہ آج میری شادی ہوئی ہے, آج کی میری شادی کی شب ہے, بھول گئے. بھول گئے کیوں, بھول گئے کہ ہاں ایک جوان کے لیے شادی کی پہلی شب بہت بڑی لذت کی شب ہے, لیکن کچھ انسان ایسے ہیں جن کے لیے اور بھی بڑی لذتیں ہیں, اس بڑی لذت کے سامنے اس لذت کو بھول گئے. جیسے جب بڑا غم آ جاتا ہے تو انسان چھوٹے غم کو بھول جاتا ہے, جب بڑی مصیبت آ جاتی ہے تو انسان چھوٹی مصیبت کو بھول جاتا ہے, اسی طریقے سے جب بڑی لذت سامنے آ جاتی ہے تو چھوٹی لذتیں انسان بھول جاتا ہے, حیثیت نہیں رہ جاتی اس کی. تو ہم کہہ رہے تھے میدان کربلا میں کچھ ایسی بڑی لذتیں ان کے سامنے تھیں کہ اگرچہ بہت بڑے بڑے غم تھے لیکن یہ غم ان کو ان لذتوں تک پہنچنے سے نہ روک سکے. اور ساری لذتوں میں وہ ساری لذتوں کی طرف متوجہ بھی تھے, انجانے میں کچھ نہیں کر رہے تھے, جانتے تھے کہ ہمارے اس عمل کے ذریعے سے رسول اللہ کا دین بچنے جا رہا ہے, لاکھوں ہزاروں انبیاء کی محنتوں کو ہم بچانے جا رہے ہیں, اپنے خون سے انہیں سیراب کرنے جا رہے ہیں, یہ سب کچھ جانتے تھے. انسانی قدروں کو اور ویلوز کی ہم حفاظت کرنے جا رہے ہیں, قیامت تک کے لیے حفاظت کرنے جا رہے ہیں, یہ ساری لذتیں تھیں. لیکن ان سب لذتوں سے بڑھ کر ان کے سامنے ایک لذت تھی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, یہ سب سے بڑی لذت تھی. لہذا ان لذتوں کو سامنے جب رکھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ تکلیفیں بہت بڑی ہیں, لیکن تکلیف اور لذت کا جب کمپیئر کرتے تھے تو یہ لذت بڑھتی ہوئی نظر آتی تھی, اس لذت کے لیے یہ تکلیف کوئی مشکل کام نہیں رہ جاتا. درد تھا, یہ نہیں کہہ سکتے درد نہیں رہ گیا, مصیبت نہیں رہ گئی. لہذا میدان کربلا میں حسین ابن علی کئی مرتبہ انہوں نے گریہ کیا, سخت گریہ, سخت گریہ, کیونکہ گریہ نیچرل عمل ہے. جب اتنی تکلیف سامنے آئے تو گریہ کرنا ایک نیچرل عمل ہے, ہونا چاہیے. لیکن اتنی مصیبتیں کہ جو حسین ابن علی کو بھی رلا دے رہی ہیں, وہ مصیبتیں حسین ابن علی کو اس عظیم لذت تک پہنچنے سے رکاوٹ نہ بن سکی, نہیں روک سکی. حسین جناب قاسم کو رخصت ہونے لگے تو کیسا روئے حسین, کس طرح روئے, عجب گریہ تھا. اور گریہ کی وجہ بھی ہے, وجہ یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ تین سال کے یتیم کو ہم نے کس طرح سے پالا ہے. امام جانتا ہے کہ یتیموں کو کس طرح خیال رکھا جاتا ہے. جب 3 سال کی عمر میں یہ بچہ یتیم ہو گیا تھا اور کے چھوٹے چھوٹے بھائی اور یتیم ہو گئے تھے, تو امام حسین کی نگاہ میں اب علی اکبر کی طرف توجہ کم تھی, قاسم ہو عبداللہ ہو حسن مصنح کی طرف توجہ زیادہ تھی, کیونکہ جانتے ہیں کہ یتیموں کو کیسے خیال رکھے. اور اس قدر چچا بھتیجے مانوس ہو گئے تھے کہ اتنا باپ بیٹے بھی مانوس نہیں ہوا کرتے, کیونکہ یتیم ہیں, یہ یتیم ہیں. اس انس کا نتیجہ, اس طرح روئے, اس طرح روئے, اس طرح روئے کہ دونوں کو گریا, دونوں غش کھا گئے. لیکن یہ نہ غش کا کھانا نہ بھتیجے کا غش میں آنا مقتل سے جانے سے روک سکا، نہ چچا کا غش میں آنا بھتیجے کو مقتل میں جانے سے روک سکا۔ جناب اکبر کے لیے علامہ، نام میرے ذہن سے نکل گیا، انہوں نے لکھا ہے، بزرگ فقیہ ہمارے گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ تین مرتبہ حسین ابن علی نے جناب علی اکبر کے لیے سخت گریہ کیا، بہت تیز گریہ کیا۔ ایک مرتبہ جب رخصت کر رہے تھے، ایک مرتبہ جب آخری آواز سنی، ایک مرتبہ جب لاش میں پہنچ، تیز گریہ کیا، روایت بھی موجود ہے، اس طرح گریہ کیا۔ لیکن یہ گریہ کرنا جو ایک نیچرل عمل تھا، یہ گریہ کرنا حسین ابن علی کو، علی اکبر کو میدان میں بھیجنے سے روک نہیں سکا، بلکہ خود ہی کہتے ہیں تقدم بلدی، اے میرے لال تم آگے بڑھو، میرے لال آگے بڑھو۔ اول وقت میں حسین ابن علی کہتے ہیں کہ اے میرے لال تم آگے بڑھو، میدان میں جاؤ۔ یہ عشق، یہ عشق کے نمونے ہیں جو میدان کربلا میں، اور اس سے پورا دین اسی میں آگے سمٹا۔ یہ روایت کا جملہ حل الدین الا الحب، دین ہے ہی کیا سوائے حب کے، لیکن اس سے غلط فائدہ کوئی اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ حب کیسا حب؟ حبیب ابن مظاہر جیسا حب، ہمارے جیسا حب نہیں، کہ حب کے صرف محبت، حب یعنی محبت۔ حل الدین الا الحب، دین ہے ہی کیا سوائے محبت کے، چونکہ محبت حب سب کچھ کراتی ہے۔ ایک ماں کو جو اپنے بچے سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر کہتا، آگے اعلان سے نہیں کرتی گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، عورتوں کے درمیان میں بیٹھ کے، سہیلیوں کے درمیان، کہ میرے مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے، مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے۔ نہیں، جب ماں کو بیٹے سے محبت ہے تو یہ ماں چاہتی ہے کہ میں اچھا نہ کھاؤں لیکن بیٹے کو کھلا دوں، میں آرام نہ کروں لیکن بیٹے کو آرام دے دوں، میرے تقاضے پورے نہ ہوں لیکن بیٹے کے تقاضے پورے ہو جائیں، میری چاہتیں پوری نہ ہوں لیکن بچے کی چاہتیں پوری ہو جائیں۔ یہ لازمہ ہے، یہ ایسے ہی لازمہ ہے کہ جیسے جب آگ جلتی ہے تو اس میں حرارت کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا کہ آگ جلائی گئی ہے لیکن اس میں حرارت نہ ہو، ہو سکتا ہے، ممکن ہے سورج نکلے لیکن اس میں حرارت نہ ہو، سورج نکلے لیکن اس میں روشنی نہ ہو، روشنیوں کو روکا جائے لیکن تمام روکنے کے باوجود، کلومیٹر کلومیٹر کے بادل اگر آ کر روشنی روکیں، پھر بھی دن کے اجالے کو رات کی تاریکی میں تبدیل نہیں کر پاتے۔ سورج ہوگا تو روشنی ہوگی، سورج ہوگا تو حرارت ہوگی، آگ ہوگی تو حرارت ہوگی، ایسی محبت ہوگی تو محبت کے تقاضے بھی اپنے ساتھ ساتھ آ جائیں، لازمی طور پر آ جائیں۔ جیسے حبیب نے مظاہر محبت کے تقاضے پورا کرتے ہوئے کہاں تک آئے، توجہ بھائی آپ نے، نظر روایت میں کہا کہ حسن دین ہی یہ ہے، اور وہ دین آ کر کربلا والے ادا کر رہے ہیں، وہی دین، اسی دین کے تقاضے کو پورا کرتے جا رہے ہیں۔ یہ حب، بندگی کس کی کرنا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ محبت کس کی ہے؟ اللہ کی محبت۔ ایک جملہ ہم بیچ میں کہتے ہیں، ہمارے استاد کہے، خدا ان کی حفاظت فرمائے، آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ، جو علم قرآن اور علم اہل بیت کا فی الحال اس زمانے میں ایک خزانہ ہے، واقعا اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ دنیا بعد میں جانے گی، 50 سال بعد، 100 سال بعد، کہ کون تھا انسان یہ۔ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی کبھی اللہ کے بندے نہیں رہتے، جنت کے بندے بن جاتے ہیں۔ بندے کس کے ہیں؟ جنت کے بندے، یعنی جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں جنت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بندگی کس کی ہو رہی ہے؟ کام وہ کر رہے ہیں کہ جو دین کا کام ہے، لیکن کس کے لیے؟ جنت کے لیے۔ کبھی کبھی اور لوگ نیچے آ کے، بہت سارے لوگ، ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، تبلیغ بھی بہت ہو رہی ہے، جنت بھی نہیں، حوروں کے بندے ہو جاتے ہیں۔ حوروں کی بندگی سب کو اچھی لگتی ہے، ہاں سلوات بھیج کے آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک سلوات اور پڑھیں ادھر، بندے ہو جاتے واقعی۔ ایک جگہ کہا گیا کہ اپنی زندگی میں آپ جو ہے جو اللہ نے آپ کے لیے حور قرار دی اس دنیا میں اس کی بندگی تھوڑی بہت جائز ہے کر سکتے ہیں, لیکن دین میں آ کر حوروں کے بندہ نہ بن جائے انسان. یہاں پر بہت کہا گیا کہ ہاں شادی ہو گئی ہے تو اچھا ہے, خیال رکھا جائے, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, گھر کے اندر آ کر اپنی مرضی نہ چلائیں بلکہ بیوی بچوں کی مرضی پہ گھر کے اندر چلیں, تاکید ہے. اپنی مرضی کا کھانا نہ کھانا چاہیں, بیوی بچوں کی پسند کا کھانا خود کھائیں. روایت میں یہاں تک جملہ موجود ہے کہ وہ انسان مومن کی صفت یہ ہے کہ جو یعملو برضاء اہلے, کچھ اس طرح کا کلمہ ہے پہلے ذہن میں نہیں تو ورنہ ہم دیکھ بھی لیتے. مومن وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کی مرضی کے مطابق چل رہا ہو گھر میں. منافق وہ ہے کہ جو لوگوں کو گھر والوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا ہو. گھر میں آ کر حکومت نہیں کرنا ہے, باہر اگر ایک جنرل بھی ہوں, ایک سپاہی بھی ہوں, ایک کمانڈر بھی ہوں, اور ایک جو ہے حاکم بھی ہوں, بادشاہ بھی ہوں, جو بھی ہوں, لیکن گھر میں آ کر اپنی مرضی نہیں چلائیں. گھر میں تھوڑی بندگی جائز ہے, چل جائے گا, لیکن دین میں آ کر حوروں کی بندگی لگ جاتے ہیں کبھی کبھی, پوری بندگی ہو رہی. کیا ابھی جو سب سے بڑی تبلیغ کرتے ہیں یہ آئی ایل والے, پتہ نہیں آپ لوگوں نے بعض کلپس شاید دیکھی ہوں, وہ اپنے آپ ان کو آ کر نوجوانوں کو سوسائڈ بمبر بناتے ہیں. کیا کہہ کر؟ صرف یہ کہہ کر کہ تمہاری جیسے ہی جان جائے گی ہزاروں حوریں تمہیں گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. یہی تبلیغ کرتے. عجیب ہے. ان کو ہم چھوڑیں, ان کی بات اب یہاں نہیں کر رہے ہیں, لیکن کبھی کبھی ہم بھی حوروں کی بندگی میں لگ جاتے ہیں, جنتوں کی بندگی میں لگ جاتے ہیں. اگر اللہ کے بار بار کئی بار اشارہ کیا جا چکا ہے, معذرت کے ساتھ اب ایک مرتبہ تھوڑا آگے آ جائیں, ایک ہی مرتبہ زیادہ آگے آ جائیں. اللہم صل علی محمد, ایک صلوات اور. اور آگے بڑھ کر اللہ کی جب بندگی کرنے آتے ہیں تو بھی عبد اللہ بننا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, عبد الرزاق بننا بہت اچھا لگتا ہے. یہ میری اپنی بات نہیں ہے, ہمارے استاد کی بات. ہر جگہ پیش کرنا بھی مشکل ہوتا ہے, لیکن ابھی الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے. یعنی ہم عبد الرزاق, اللہ کے رزق کے بندہ, اور اللہ جو رازق کے حیثیت سے ہمارے سامنے آئے اس کی بندگی زیادہ اچھی لگتی. اللہ کی بندگی وہ ابھی سمجھ میں نہیں آتی, اس درجے تک ہم کو نہیں پہنچایا گیا. عبد الرحمن نام کے اعتبار سے نہیں, ابھی تو ہمارے بہت سارے مومن سے اس نام ایسے نام رکھتے ہی نہیں. یہ اچھے نام ہیں, بہت ہی حسین نام ہیں, بہت ہی خوبصورت نام ہیں, جو اللہ کی صفت کے, خاص کر اللہ کے ساتھ اگر رکھا جائے وہ نام ہے نا. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس بہت ہی اچھے نام اور بھی موجود ہیں, آئمہ کے نام موجود ہیں, انبیاء کے نام موجود ہیں, خوبصورت نام ہے, حسین نام ہے, بہت اچھے معنی کے ساتھ موجود ہیں. اور ابھی نام رکھے بھی جائیں, ناموں کے چکر میں پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگ کے عجیب و غریب نام نہ رکھیں, وہی اچھے نام, وہی حسین ترین نام. لیکن نام کی حد تک ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں, ہم عملی زندگی میں, انسان کی زندگی میں رازق کا بندہ بننا اسے اچھا لگتا ہے, اللہ کا بندہ بننا اسے اچھا لگتا ہے. اگر وہ آگے بڑھ چکا ہے, اگر جنت کی بندگی سے اوپر جا چکا ہے, اگر وہ حوروں کی بندگی سے اوپر آ چکا ہے, اگر وہ تسنیم ہو, اس کو سرو سلسبیل ہو, نہروں کی بندگی سے اوپر نکل چکا ہے, اگر وہ جہنم کے خوف سے اپنے آپ کو بلند کر چکا ہے, یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے, یہ سب ہے اپنی جگہ پر, اس سے انکار بھی نہیں ہے. یہ ہے بعض ہم جیسے لوگ لیے شاید یہی بہت بڑی چیز ہے. یہ باتیں اپنے استاد کی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی ایسا بھی ہو کہ جو استاد کی بات کو سمجھ سکے اور وہاں تک پہنچ سکے. ہم جیسے لوگ تو واقعی اس درجے تک نہیں ہیں, لیکن یہ معارف ہیں اہل بیت کے کہ جو جاننا چاہیے انسان کو, جاننے کے نتیجے ہی میں کوشش کی جا سکتی ہے. عظیم ترین بندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بندگی, نہ رحمان کی بندگی, نہ اللہ کے رزق کی بندگی، نہ اللہ کے رحمت کی بندگی، نہ اللہ کے کرم کی بندگی. یعنی ہم جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے. کربلا میں یہ بہت نظر آیا عزیزوں، کربلا کا سارا منظر اس طرح سے نظر آیا، یہ منظر کربلا میں جگہ جگہ نظر آیا. بعض جگہ پہ مذاق میں وہ باتیں بھی کہیں. شب عاشور کے ایک مذاق جو تھا وہ یہ تھا کہ شہید ہو کر جا رہے ہیں ادھر، ایک تصور تھا. پھر وہاں پر عبد الرحمن نے کہا برائر سے، کیا باتیں کر رہے، کیا مذاق، مذاق کا وقت ہے یہ شب عاشور. ٹھیک ہے، عبد الرحمن کچھ اور دیکھ رہے تھے، برائر کچھ اور دیکھ رہے تھے، اور کوئی دونوں بھی غلط نہیں دیکھ رہے تھے، حالات الگ الگ ہوتے ہیں انسان کے. تو برائر نے کہا کہ میرا قبیلہ، میرا خاندان سب جانتا ہے کہ نہ میں جوانی میں اہل مذاق تھا، نہ بڑھاپے میں مذاق کرنے والوں میں سے تھا، میں اہل مذاق نہیں تھا، لیکن آج سے بہتر شب کیا ہے مذاق کرنے کی، کیونکہ ادھر تلوار چلی ہے اور ادھر ہم پہنچے، بس فاصلہ اتنا ہے تلوار کا. انہوں نے ظاہراً جو مذاق کیا تھا وہ بھی حوروں کا مذاق کیا تھا، وہ مذاق تو اللہ کا مذاق نہیں کیا جاتا. جناب برائر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ایسے وقت میں مذاق کر رہے ہیں اس طرح کے، لیکن آ کر جب میدان میں آ کر شہادتیں پیش کرنا شروع کی، مقتل میں آنا شروع کیا، تو جگہ جگہ کیا نظر آ رہا ہے، وہ جلوے نظر آ رہے ہیں، وہی چیز نظر آ رہی ہے جو پہلے سے بیان کی گئی پورے کربلا میں. زیادہ کربلا سے جو ایک بہت ہی عظیم تجلی ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کربلا والوں کے لیے اللہ کے نام پر اتنی ساری مصیبتیں اور اتنا سارا درد لذت میں اگر تبدیل ہوتا چلا گیا تو ہم بھی اپنی زندگیوں کے بہت سارے مسائل کو لذت میں تبدیل کر سکتے ہیں، اگر اللہ کا تصور، اللہ کے لفظ پر ہمیں لذت کا احساس ہونے لگے. میں نے کل آپ کے سامنے ایک سوال کیا تھا نا کہ اللہ کا لفظ دیکھا جائے تو کیا احساس ہوتا ہے انسان کا. یہ بات میں پھر تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جو کل بہت جلدی بات نہیں پوری ہو پائی تھی. اہم مسئلہ ہے یہ، ایک زندگی کا اہم مسئلہ ہے کہ جیسے ہم نے مثال دی تھی ابو الفضل العباس اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، اگر کہ ایک جوان کو جناب عباس کا نام سن کر زیادہ عشق اور محبت کا احساس ہو رہا ہے تو اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ حسین ابن علی کی معرفت ابھی نہیں حاصل کر پایا ہے. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو الفضل العباس کی محبت میں کچھ کمی کی جائے، نا کمی نہیں، اسے اور بھی بڑھانے کی ضرورت ہے، ابھی ہم وہاں کی محبت بھی صحیح حاصل نہیں کر پائے. لیکن ادھر حسین ابن علی کی محبت یہ ہے کہ ابو الفضل العباس جو حسین ابن علی کے ایک عشق میں اپنی قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں، بھائیوں کی قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں. یہی ماجرا اور آگے بڑھ کر کہ مثلا امیر المومنین کا نام دیکھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے، عشق کا احساس ہوتا ہے، دل میں لذت کا احساس ہوتا ہے. وہ اگر رسول اللہ محمد کہیں لکھا ہوا دیکھا جائے تو یہ احساس اللہ صلی اللہ علیہ محمد معرفت کی کمی کی بنیاد پہ اگر کسی انسان کو اس لذت کا احساس نہیں ہو رہا ہے اس حسین ترین محبوب ترین فرد کے نام پر، تو معرفت کی کمی کی بنیاد پر. اسی کو اور آگے بڑھ کر اگر اللہ کا لفظ کہیں نظر آئے، اللہ کا نام نظر آئے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہو تو کتنی لذت کا احساس انسان کو ہوگا، اور اگر لذت کا احساس نہیں ہو رہا ہے تو کہیں سے کچھ کمی ہے، کہیں سے کچھ رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، یا ہم نے خود رکاوٹ پیدا کر رکھی ہے یا کسی اور نے رکاوٹ پیدا کر رکھی ہے. جب امام چہارم امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، اور زیارت کر کے وہ بھی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت،
کہ جو خوبصورت ترین زیارت ہے، اگر وہ زیارت کے اس دن جملے جو پہلے سے ذہن میں ہوتا تو میں پہلے سے اس کو آمادہ کر کے رکھتا، زیارت امین اللہ، سنا ہوا ہے نام نا یہ آپ نے، زیارت امین اللہ، جس کے لیے علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ کہ جنہوں نے شیعت کو ایک نئی زندگی عطا کی اپنی عظیم کتاب کے ذریعے سے، وہ فرماتے ہیں کہ تمام زیارتوں میں سب سے زیادہ معتبر زیارت زیارت امین اللہ ہے، تمام زیارتوں معتبر ترین زیارت، کہ اس زیارت کو حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے امام نے اس زیارت کو خود جا کر، چونکہ اس دور تک امیر المومنین کی قبر کا لوگوں کو اندازہ نہیں تھا، لوگوں کو نہیں معلوم تھا، یہ جا کر چھٹے اور ساتویں امام کے زمانے میں، ساتویں امام کے زمانے میں امیر المومنین کی قبر کا لوگوں کو اندازہ ہوا، اس زمانے تک لوگوں کو اندازہ نہیں تھا، جب امام نے آ کر امیر المومنین کی زیارت کی تو اس زیارت میں، ظاہراً کچھ مشکل ہے یہاں پر، انشاءاللہ بعد میں کبھی پیش کریں گے، آپ خود جا کے دیکھیے گا اس زیارت کے کلمات کو، کہ اس زیارت میں امام نے جو جملے ادا کیے، چند جملے ہیں صرف، جو لوگ زیارت پڑھ چکے ہیں، آپ جب جاتے ہیں حرم میں زیارت کرنے کے لیے، جو سب سے زیادہ جس زیارت کے پڑھنے کی تاکید ہے وہ زیارت امین اللہ کے پڑھنے کی تاکید ہے، اور حرم میں پڑھی بھی جاتی ہے، ہر نماز کے بعد، ہر عمل کے بعد یہ زیارت پڑھی جا رہی ہوتی ہے، جی ہاں، اس لیے امام رضا علیہ السلام کے حرم میں اگر آپ جائیں گے تو ہر نماز کے بعد تقریباً، کبھی کبھی کوئی اور چیز پڑھی جاتی ہے، لیکن ہر نماز کے بعد روزے کی طرف رخ کر کے جو لوگ جا چکے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے روزے کی طرف رخ کر کے زیارت امین اللہ پڑھی جاتی ہے، چونکہ اس کا کنٹینٹ اتنا عظیم ہے، اتنا محترم ہے، کہ امام نے خود امیر المومنین کی قبر پر کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور سر رکھ کر اور اپنے رخسار رکھ کر وہ زیارت پڑھی، یہ حالت یہاں پر لکھی ہوئی، آپ وہاں سے جا کر اندازہ کریں کہ ایک امام جب ایک امام کی زیارت کرنے آتا ہے تو کس طرح سے کلام کرتا ہے، کس طرح گفتگو کرتا ہے، میں پورا یہاں پر زیارت نہیں پیش کر پاؤں گا، لیکن ایک مرتبہ جا کر اس زیارت کا ترجمہ پڑھے، مختصر تھی، چھوٹی سی زیارت، بہت لمبی زیارت نہیں ہے، اور کہا کہ جب ہر امام کی، ہر معصوم کی زیارت میں آپ اس زیارت کو پڑھ سکتے ہیں، فقط ایک جملہ جو ہے نام جہاں ہے وہ نام کو تبدیل کرنا ہے، امام نے جب زیارت پڑھی تو یا کہ السلام علیک یا امیر المومنین کہہ کر پڑھی، آپ جب کسی اور امام کی زیارت کرنے جائیں تو مثلا السلام علیک یا علی بن مسرد المرتضی یہ کہہ سکتے ہیں، نام کو تبدیل کر کے یہی زیارت، چونکہ زیارت میں کیا انداز ہے، تین چار جملے امام نے ادا کیے امام علی علیہ السلام کے لیے، آئے ہیں قبر پر کھڑے ہو کر، السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ و حجتہ علی عبادہ، السلام علیک یا امیر المومنین اشہد انک جاہدت فی اللہ، اے میرے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے پوری زندگی جو کچھ بھی جہاد کیا وہ اللہ کے لیے کیا، اللہ کے لیے کیا، حق کا جہادی اور جہاد کرنے کا حق ادا کر دیا علی ابن ابی طالب، وہ عملتا بھی کتابے، اور آپ نے جو کچھ زندگی بھر کیا وہ اللہ کے قانون پر عمل کیا اور کچھ نہیں، کتاب الہی پر، وَاتَّبَعْتَ سُنَنَ نَبِيِّهِ، اور زندگی بھر رسول اللہ کی سنتوں کی اتباع کرتے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ، حتی اللہم صلی علی محمد حتی دعاک اللہ الی جوارح، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا، کتنے جملے ہوئے، یہ چند جملے ہوئے، فقبضک الیہ بے اختیارہ، اور اپنے اختیار سے پروردگار نے آپ کی روح کو قبض کیا، وعلزم عاداک الحجت ما مالک من الحجج البالغہ علی جمیع خلقہ، اتنا جملہ سر، یہی یہ جملہ کہنے کے بعد، دیکھیں امام آیا ہے امام کی زیارت کرنے کے لیے، امام تشریف لائے ہیں اپنے جد کی زیارت کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی چند جملہ امیر المومنین کے لیے کہا فوراً رخ پروردگار کی طرف موڑ لیا، اور کیا فرماتے ہیں، اللہم فجعل نفسی مطمئنتن بقدرک، اے میرے اللہ میرے نفس کو اپنے قضاء و قدر کے لیے مطمئن کر دے. وہی جملہ جو حسین ابن علی میدان کربلا میں بار بار کہہ رہے، اللہم راضین برضاک، یہی جملہ ہے. فجعل نفسی مطمئنتن بقدرک راضیتن بقضائک، اے میرے اللہ یہ زندگی پوری جتنی بھی مصیبتیں آتی چلی جائیں، جتنی بھی تکلیف آتی چلی جائے، تیرے فیصلے پر مجھے راضی قرار دے، شکوا کرنے والا قرار نہ دے. مولعتن بذکرک و دعائک محبتن لصفوت اولیائک، یہ جملے ادا کرتے کرتے پروردگار محبوب قرار دے، لوگوں کے دلوں میں محبوب قرار دے، تیرے اولیاء کے مجھے محبوب قرار دے. اور یہ جملہ ادا کرتے ہوئے کرتے پھر روایت میں جملہ یہ ہے کہ امام نے اپنے چہرے کو امیر المومنین کی قبر پہ رکھ دیا، چہرے کو. زیارت کرنے کا انداز یہ تھا کہ چند جملے، اب یہ جا کے آپ پڑھیں گے، میں سارے زیارت نہیں پیش کر رہا ہوں، مختصر ہے کہ زیارت کرنے کا ڈھنگ اور ادب، کہ امام کی بارگاہ میں ہم جا کر کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، فقط خالصانہ ترین اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، عبادت ہے. خدا کی قسم خالصانہ ترین عبادتیں جو کعبے کے بعد کہیں پر انجام دی جاتی ہیں تو آئمہ کے حرم میں انجام دی جاتی ہیں. اللہم صلی علی محمد آخر میں امام فرماتے ہیں کہ اب یہ کل جملہ اس کے شر کل آئے گی، کہ آخر فرماتے مشتاقتن الی فرحت لقائک، اے میرے پروردگار تو اپنی ملاقات کی لذت اور فرحت کا شوق ہمارے دل میں ہمیشہ باقی رکھ. کیا سکھایا ہے ہمارے آئمہ نے ہمیں، یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم آئمہ کی باتیں نہیں سن پاتے، نہیں سمجھ پاتے، نہیں درک پاتے، نہیں پہنچا پاتے. یعنی امیر المومنین کی بارگاہ میں جا کر امام ذی النادین یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار شوق، تیری ملاقات کی لذت کا شوق باقی رہے. اور یہ سلسلہ جاری، پھر اسے سر کو رکھ دیا، اپنے چہرے کو امیر المومنین بھی قبر پہ رکھ دیا، اور پھر قبر پہ رکھنے پھر وہی سلسلہ جاری. اللہم ان قلوب المخبتین الیک والہا وسبل الراغبین الیک شارعا وعلام القاصدین الیک وعادہا وعفدۃ العارفین الی منک فاضعا. یہ عجیب جملے ہیں، پروردگارہ تیرا شوق رکھنے والے، تیرا عشق رکھنے والے، ان کے دل تیری طرف راغب ہیں، تیری طرف آنا چاہتے ہیں، تجھ سے ملنا چاہتے ہیں. والہا یعنی وہی عشق، شوق کا انتہائی مقام. ولہا کہتے ہیں عشق کی آخری منزل. اے میرے پروردگار، ولہ ہے، ولو ہے، عشق ہے، شوق ہے، تجھ سے ملنے کی تمنا ہے، تجھ سے ملنے کی آرزو ہے. جب حسین ابن علی مکے سے نکلنے لگے، صبح کو مکے سے نکلنا ہے، شام میں کھڑے ہو کے سب کے درمیان میں کوئی فرماتے ہیں کہ من کان فینا باذلا محجته وموطنا علی لقاء اللہ نفسه فلیرحل معنا انی ذاہب مصبحا انشاءاللہ. کون میرے ساتھ چلے؟ وہ جو اللہ سے ملنے کے لیے اپنے دل کو مطمئن کر چکا ہے، جو جان دینے کے لیے خود کو آمادہ کر چکا ہے. بموطنن علی لقاء اللہ نفسہ، جو اللہ کی لقاء کے لیے، ہم حوروں سے گلے ملنے کے لیے نہیں نکلے ہیں، ہم جنت سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم تسنیم و کوثر و سلسبیل کے پانی پینے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں حسین ابن علی کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. من کان فینا باذلا محجدہ وموطنن علی لقاء اللہ نفسہ، جو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے نفس کو مطمئن کر چکا ہو، وہ آئے نکلے. ہم نکل رہے ہیں، صبح نکل رہے ہیں، آج ہی صبح نکل رہے ہیں. انی ذاہب مصبحا، یہ بعض جگہ پہ انی راحل مصبحا، انشاءاللہ آج ہی صبح کو ہم نکلنے والے ہیں. نکلنے والے کون ہے؟ میدان عشق کو طے کرنے والا کون ہے؟ عشق میدان کو طے کرنے والا کون ہے؟ جو صفا و منوا کے درمیان میں صحیح کرنے کو چھوڑ کر خیمے اور مقتل کے درمیان میں صحیح کرنے کے لیے آ جائے، کون ہے ایسا کرنے کے لیے؟ کون ہے جو پتھر کا طواف چھوڑ کر اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہے، بارگاہ ربوبی میں جا کر طواف کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو جانوروں کی قربانی چھوڑ کر اپنے بچوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ جانوروں کی قربانی جناب ابراہیم نے دی ہی اس لیے تھی کہ جانور کی قربانی تو نہیں دینے گئے تھے جناب ابراہیم، اپنے لال کو اللہ پر قربان کرنے کے لیے گئے تھے، اپنے ایک اکلوتے بیٹے کو 120 سال کی عمر میں ایک 12 سال کے نوجوان تنہا بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے گئے تھے، جو صرف ایک ہی بیٹا تھا، ابھی تک اسحاق پیدا نہیں ہوئے تھے، اتنی زیادہ عمر میں اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، اور ایسے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم جانور نہیں دینے گئے تھے قربان کرنے، بیٹا قربان کرنے گئے تھے۔ تو ابراہیمی اگر حج کرنے کے لیے آیا ہے تو آج حج چھوڑ دو، کربلا چلو، ابراہیمی حج۔ اگر ابھی تک تم نے حوروں کے لیے، جنتوں کے لیے، ثواب کے لیے حج کیا ہے تو تم یہیں پہ ٹھہرے رہ جاؤ گے، لیکن اگر تم نے ابراہیمی حج کیا ہے تو آج ابراہیمی حج کو چھوڑ کر مقتل میں آنے کا وقت آ گیا ہے۔ کون ہے جو چلے گئے؟ آغاز یہاں سے کیا ہے امام نے، کون ہے ملاقات کو تیار؟ اس جملے کو یاد رکھیں، اس کو ہم کل تھوڑا اور جاری رکھیں گے، چونکہ اس کے لیے بہت ہی خوبصورت باتیں موجود ہیں، لیکن وہ نقطہ یہاں پر ہم اپنے آخری منزل تک پہنچنے سے نزدیک ہو گئے ہیں کہ یہ احساس یہ جگتا ہے انسان کو، حسین ابن علی کے سامنے جب اللہ کا نام آتا تھا تو کیا احساس ہوتا تھا؟ ظاہر اس احساس تک ہم نہیں پہنچ سکتے، ہمیں یہ سب کو معلوم ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ جب امیر المومنین جا کر راتوں کی تاریکی میں نخلستان میں کھجوروں کے درمیان میں مسلسل سجدے پہ سجدے کرتے تھے، اور آنسوؤں سے داڑھی رنگین ہو جاتی تھی اور زمین گیلی ہو جاتی تھی آنسوؤں سے، تو علی بن ابی طالب کے دل میں اللہ کا لفظ جب کہتے تھے تو کیا احساس ہوتا تھا؟ اس احساس کا ہم تجربہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس احساس کی تھوڑی سی لذت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ لذت بھی ہمیں آ کر بھائی امیر المومنین کی ذات دے سکتی ہے، کربلا والے دے سکتے ہیں، رسول اللہ کی ذات دیتی ہے، یہ لذت ہے۔ اگر اس لذت تک ہم کو ابھی تک نہیں پہنچایا گیا تو کچھ کمیاں ہیں عزیزو، یہ مان لیں، اس کے مان لینے میں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے کہ کچھ کمیاں رہ گئیں۔ جب ایک جوان سے آ کے، یہ بات میں پڑھ چکا ہوں، پچھلی سال پڑھ چکا ہوں شاید، جب ایک جوان سے آ کر کہا گیا، رسول اللہ کے سامنے آیا اور آگے کہنے لگا، اے رسول اللہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، بہت چاہتا ہوں، یاد آیا آپ کو؟ وہاں پہ پڑھا تھا دوسرے موضوع کے تحت، لیکن یہ بھی ہمارے موضوع کے درمیان میں آ رہا ہے اس لیے دہرا رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ جب اس جوان نے آ کر رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، دل سے کہہ رہا تھا، عشق میں کہہ رہا تھا، پورے وجود سے کہہ رہا تھا، ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں تھا، واقعی جھوٹ نہیں تھا، رسول اللہ نے اس کو دیکھا، پیار سے دیکھا، محبت، اس لیے نہیں کہ مجھے چاہ رہا اس لیے میں اس کو پیار سے دیکھوں، نہیں، رسول اللہ نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو پہچان لیا، کہا کہ تو مجھے بہت چاہتا، کہاں یا رسول اللہ، بہت چاہتے ہیں، عاشق ہیں آپ، آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو کہا تو یہ بتا کہ تو مجھے زیادہ چاہتا ہے یا اپنے باپ کو زیادہ چاہتا ہے؟ مسئلہ حل ہو جائے گا یہیں پر، تو مجھے زیادہ چاہتا ہے یا اپنے باپ کو زیادہ چاہتا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو زیادہ چاہتے ہیں، یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے، ممکن ایک چھوٹے سے بچے سے کہا جائے کہ تم رسول اللہ کو زیادہ چاہتے ہو اپنے باپ کو، تو شاید وہ بچہ کہتے ہیں ہاں، چونکہ بچہ صرف باپ سے مانوس ہوا ہے، ممکن ہم بہت بڑے بڑے لوگ بھی بچے جیسے ہوں کہ نہ اللہ کے نام سے مانوس ہو سکے ہوں، نہ رسول اللہ کے نام سے مانوس ہو سکے ہوں، نہ امیر المومنین کے نام سے صحیح طرح سے مانوس ہوئے ہوں، نہ حسین ابن علی کے نام سے صحیح طرح مانوس ہوئے ہوں، واقعی نہیں جانتے کہ محبت کرنا کیا ہے، عشق کیا ہے۔ اس نے بہت ہی آسانی سے فوراً جواب دے دیا، ہاں یا رسول اللہ آپ کو زیادہ چاہتے ہیں، رسول اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے، ذرہ برابر بھی اس میں جھوٹ نہیں ہے، بالکل سچ کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کو زیادہ چاہتے ہیں، کہ یہ بتا کہ تو مجھے زیادہ چاہتا ہے یا اپنی ماں کو زیادہ چاہتا ہے؟ یہاں پہ شاید بعض لوگوں کے لیے مشکل ہونا، ماں کی ممتا، ماں کی احساس محبت، ماں کے لیے جو انسان کو ہوتا ہے، ماں کا ملائم چہرہ، رحوم رعوف چہرہ، رحیمانہ چہرہ، ممتا سے بھرا ہوا چہرہ انسان کو اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، جب تک کسی انسان کی ماں زندہ ہے جتنا کچھ کر سکتا ہے کرے ماں کے ساتھ، جتنا کچھ کر سکتا ہے اپنے باپ کے ساتھ کر لے، کہ جب نہ ہوں گے تو پھر صرف پچھتاوا ہوگا، واقعاً صرف پچھتاوا ہوگا۔ کرے. بہت گنہگار انسان رسول اللہ کے پاس آ کے بہت گناہ, یا رسول اللہ بہت گناہ ہے, میں کیا کروں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا اتنے گناہ کو میں لیے میں کیا کر سکتا ہوں. کہا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں زندہ. کہا باپ زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں باپ زندہ ہے. کہا باپ کی جتنی بھی خدمت تو کر سکتا ہے جا کے کر, تیرے گناہ ختم ہو جائیں گے. جب وہ جانے لگا تو رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اے کاش کہ اس کی ماں زندہ ہوتی تو بہت جلدی اپنی منزل تک پہنچ جاتا, اے کاش کہ ماں اس کی زندہ ہوتی. کریں ماں کے لیے. اس دنیا میں اللہ و رسول و دین و اہل بیت کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی دولت ہے ہمارے لیے تو ماں کی دولت ہے, اسے پہچانے. تو کہا کہ رسول اللہ نے تو ماں کو زیادہ چاہتا ہے یا مجھے زیادہ چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کو زیادہ چاہتے, آپ کو زیادہ چاہتے ہیں, ہم جانتے ہیں آپ کیا ہیں. ماں ٹھیک ہے, ماں بہت کچھ ہے, لیکن آپ ہیں, آپ رسول اللہ. پھر رسول اللہ نے تیسرا سوال کر دیا. یہ سوال ہے, یہ نہیں کہ ایک جوان جذبات میں آ کے کہہ رہے ہیں رسول اللہ آپ کو چاہتے ہیں, آپ کو چاہتے ہیں, آپ کو چاہتے ہیں. نہیں, جذبات, محبت کے سارے جذبات پر عقل کا, عقل کی حکومت ہے, غلبہ ہے. لہذا رسول اللہ نے کہا کہ یہ بتا کہ تو مجھے زیادہ چاہتا ہے یا اللہ کو زیادہ چاہتا ہے. جب یہ تیسرا سوال کہ استغفر اللہ یا رسول اللہ, دیکھیں بدل گیا لہجہ. ابھی تک وہ کہتا تھا آپ کو زیادہ چاہتے ہیں, آپ کو زیادہ چاہتے ہیں, ماں سے زیادہ آپ کو چاہتے ہیں, باپ سے زیادہ آپ کو چاہتے ہیں, خود سے زیادہ آپ کو چاہتے ہیں. لیکن جب رسول اللہ نے کہا کہ تو مجھے زیادہ چاہتا ہے یا اللہ کو زیادہ چاہتا ہے, کہتا یا استغفر اللہ یا رسول اللہ, آپ کو تو اللہ کی وجہ سے چاہتے ہیں, آپ کو اللہ کے لیے چاہتے ہیں.
محمد والے محمد صلی اللہ علیہ
وسلم, آپ کو اللہ کے لیے چاہتے ہیں. اللہ کو کتنا چاہا جائے, اللہ کو چاہا جانے کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ کی محبت میں ذرہ برابر کمی کی جائے. نا رسول اللہ کی محبت بھی ابھی ہم نہیں کر پائے, نہیں حق ادا ہو پایا ہے. اہل بیت کی محبت کا حق ابھی نہیں ادا ہو پایا. اس محبت کو بھی بڑھاتے جائیں لیکن محبتوں کو اپنے صحیح جگہ پر رکھتے ہوئے, چونکہ محبتیں اگر اپنے صحیح جگہ پر نہیں ہوں گی تو کہیں نصیریت کا خطرہ ہوگا, کہیں ملنگیت کا خطرہ ہوگا, یہ خطرات آئیں گے, پھر شیطان آئیں گے, پھر اچھے پاکیزہ جوانوں کو لے کر چلے جائیں گے اگر یہ اصول اپنی جگہ پر باقی رہے. لہذا اصولوں کا اپنی جگہ پر ہونا ضروری ہے عزیزو. کربلا میں لوگ آئے تھے حسین ابن علی کی محبت میں, لیکن وہ جو حسین ابن علی کی محبت میں آئے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ حسین ابن علی سے محبت اس لیے کر رہے ہیں کہ حسین اللہ سے محبت کرتا ہے. اس لیے حسین ابن علی کی محبت ہے کہ حسین اللہ کے لیے میدان کربلا میں, لہذا وہ بھی سب اللہ کے لیے میدان کربلا میں آئے تھے. اس لیے محبت کی سرزمین ہے, عشق معراج ہے. عشق معراج ہم اس لیے بار بار کہتے جا رہے ہیں عزیزو, کیونکہ ایسے نمونے محبت کے اور جگہوں پر ایک ساتھ مجھے نہیں ملے. تاریخ میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر محبتیں پیش کی گئیں, لیکن ایک ساتھ اتنے لوگ جمع ہو جائیں اور سب کے سب اس طرح عاشق خدا ہو جائیں, سب کے سب اس طرح اللہ کے عاشق ہو جائیں, یہ ہمیں کہیں نہیں ملا. خدا کی قسم رسول اللہ کے ساتھ بھی ایسے لوگ ہمیں ایک ساتھ نہیں ملے. رسول اللہ کے ساتھ تھے, رسول اللہ تھے, امیر المومنین تھے, بعض بزرگ اصحاب بھی تھے جو اس طرح سے محبت کیا کرتے تھے, لیکن پورا گروہ سب کے سب ایک مرکز پہ آ کر جمع ہو جائے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی محبت میں, ایک ساتھ کہیں یہ منظر نہیں ملا. یہ منظر ہم اپنی طرف سے, یہ بات نہیں کہ حسین ابن علی نے خود ہی آ کر شب عاشور میں کہہ دیا کہ انی لا ارا اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی, میں نے اپنے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب نہیں دیکھے. کیونکہ حسین کہہ رہے تھے جاؤ جنت کی طرف جاؤ, جاؤ اپنے بچوں کی طرف جاؤ, اپنے بیوی کی طرف جاؤ, اپنے گھر کی طرف جاؤ, اپنی پراپرٹی کی طرف جاؤ, سب کو چھوڑو, کم سے کم اپنی جنت کی طرف جاؤ, جان کو بچاؤ. لیکن وہ سب کہہ رہے تھے نہیں, ہم کچھ ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں کہیں بھی نہیں جانا, ہمیں صرف آپ کی طرف آنا ہے, ہمیں صرف حسین چاہیے اور حسین کا اللہ چاہیے, اور کچھ نہیں چاہیے. یہ عشق ہے. شب عاشور میں عشق کے ایسے جلوے نظر آئے ہیں. شب عاشور بہت عظیم شب ہے. شب عاشور جب آئے تو بیٹھ کر عشق کرنا سیکھیں. کس سے عشق کرنا؟ حسین ابن علی سے عشق کرنا، ابو الفضل العباس سے عشق کرنا، زہیر قین سے عشق کرنا، حر سے عشق کرنا، حبیب نے مظاہر سے عشق کرنا سیکھیں، اور ان سب کے پروردگار سے عشق کرنا سیکھیں. کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک شب مل جائے، ایک شب اور چاہیے، کیسا عشق کر رہے ہیں شب عاشور میں، خیموں میں کیا عالم ہے، خیموں سے کیسی صدائیں آ رہی ہیں. اے اصحاب، کل تمہیں جان دینی ہے، تھوڑی دیر اپنے بچوں کے پاس جا کے بیٹھو، تھوڑی دیر اپنی بیوی کے پاس جا کے بیٹھو. لیکن یہ تو سب کچھ بھولے ہوئے ہیں آج کے شب. بیویاں بھی بھولی ہوئی ہیں، شوہر بھی بھولے ہوئے ہیں، بچے بھی بھولے ہوئے ہیں، مائیں بھی بھولی ہوئی ہیں، سب فقط اللہ کو یاد، کیونکہ یہ اللہ کے عاشق ہیں. جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، کسی بھی ماں کو اتنا حق حاصل نہیں ہے اپنے بچوں سے محبت کرنے کا جتنا فاطمہ کو اپنے بچوں سے محبت کرنے کا، کیونکہ کسی بھی ماں کو فاطمہ جیسے بچے نہیں ملے. ہیں کسی ماں کے بچے فاطمہ جیسے؟ کتنا محبت کریں جناب زہرا، کس قدر محبت کریں. لیکن جب جناب زہرا کا آخری وقت آیا تو یہی اپنے محبوب ترین بچوں سے کہتی ہیں، بیٹے بیٹو میرے پاس سے چلے جاؤ. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ نہلاتی ہیں، دھلاتی ہیں، سوارتی ہیں، سجاتی ہیں. بہت محبوب بچے ہیں، اس لیے بہت زیادہ محبوب بچے ہیں کہ اس کمسنی میں ماں سے محروم ہونے جا رہے ہیں. اس لیے یہ بہت زیادہ عزیز بچے ہیں کہ اس کمسنی میں رسول اللہ سے محروم ہو گئے ہیں بچے. اس لیے یہ بچے بہت محبوب ہیں کہ اس ماں کے جانے کے بعد ان بچوں پر بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں. لیکن یہ سب کچھ ایک طرف ہے، آخری وقت جب آیا تو کہا، اے میرے بچوں، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اب تم یہاں سے چلے جاؤ. کیوں چلے جاؤ؟ یہ کیوں کا سوال بہت ہے. کون سی ماں ہے جو آخری وقت میں اپنے بچے کو اپنے آپ سے جدا کرتی ہے؟ پوری تاریخ انسانیت میں کسی ماں کو ڈھونڈ کر لائیں اور بتائیں کہ یہ ماں چاہتی یہ ہے کہ آخری وقت میں اپنے بچوں کو نہ دیکھے، اپنے بچوں کی صورت نہ دیکھے، اپنے بچوں کا چہرہ نہ دیکھے، اپنے بچوں کو اپنے سینے سے نہ لگائے، اپنے بچوں کو اپنے قریب نہ کرے. نہیں، سب کچھ کر چکی بی بی اور اب کہتے ہیں کہ اب تم چلے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اب اللہ سے ملاقات کرنے کا وقت آ رہا ہے. اب ہم نہیں چاہتے کہ حسن و حسین جیسے بچے بھی ہماری نگاہوں کے سامنے. لہٰذا ہے میرے بچوں، تم جاؤ نانا کے روزے پر، جاؤ بابا کے پاس، جاؤ کہیں بھی جاؤ، تم چلے جاؤ. اب جناب زہرا ہیں، ایک حجرے میں ہیں، تنہا ہیں، فقط اللہ کا نام لے رہی ہیں، اس نام کی لذت کا احساس کر رہی ہیں. حسنین جیسے بچوں کو دیکھنا بھی بہت لذت بخش ہے عزیزوں، اور وہ بھی فاطمہ جیسی ماں کے لیے. فاطمہ جیسی ماں کے لیے حسن حسین جیسے بچوں کو دیکھنا بہت ہی لذت کا باعث ہے، بہت ہی لذت بخش ہے. لیکن جناب زہرا کے سامنے ایک اور بھی بڑی لذت ہے. کہا، لہٰذا اے میرے بیٹو، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اب میرا میں ہوں اور میرا خدا ہے. اب جناب زہرا کی زبان پر بار بار اللہ کے کلمات آ رہے ہیں، تسبیح پروردگار ہیں، اور وقت گزرتا جا رہا ہے. جیسے ہی تسبیح رک گئی، خادمہ سمجھ گئی کہ اب میری بیوی اس دنیا میں نہ رہے، اب جناب زہرا اس دنیا میں نہ رہے گی. یہ اہل بیت کا انداز تھا کہ جیسے جیسے آخری وقت آتا جاتا تھا، کربلا میں یہ منظر ہمیں بار بار نظر آیا عزیز، کربلا میں یہ منظر بار بار نظر آیا. حسین ابن علی آخری وقت میں بار بار کلمہ ادا کر رہے ہیں، تیر پڑ رہا ہے، تیروں پہ تیر آ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. دشمن پر جب بار بار حملے کر رہے ہیں اور دشمن عجیب نگاہوں سے حسین ابن علی کو دیکھ رہا ہے، پریشان ہے دشمن، یہ سوچ سوچ کے پریشان ہے کہ اس نے صبح سے لے کر عصر تک اتنے لاشیں اٹھائے ہیں، اس کے جسم میں اتنی توانائی کہاں سے آئی کہ جو اس طرح جنگ کر رہا ہے. وہ نہیں جانتا کہ اللہ کے لیے جو نکلتا ہے، یہ ایمان کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہوتی، یہ جسم کی طاقت نہیں ہوا کرتی. وہ گھبرایا ہوا عجیب نگاہوں سے دشمن دیکھ رہے تھے حسین ابن علی. دشمن کی نگاہوں کو پڑھ کر کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. مقتل میں بار بار حسین حملے کہتے تھے، کرتے تھے، اور بار بار یہ جملہ حسین ابن علی کی زبان پہ جاری ہوتا تھا، یعنی مقتل میں آخری وقت میں حسین ابن علی کھڑے ہو کر عمر سعد کے لشکر کو توحید کا درس دے رہے ہیں. تم یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی طاقت سے لڑ رہا ہوں یا اللہ کے ایمان کی طاقت سے لڑ رہا ہوں. لا حول ولا قوت کے معنی تو آپ جانتے ہیں نا, کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی قوت نہیں ہے, فقط اللہ کی. اے ظالموں, تمہیں اس نگاہ سے جو مجھے دیکھ رہے ہو, یہ حسین کیسے لڑ رہا ہے, پیاسا حسین کیسے لڑ رہا ہے, بھوکا حسین کیسے لڑ رہا ہے, اتنی لاشوں کو اٹھانے والا حسین کیسے لڑ رہا ہے, چہرے پر اپنے بچے کا لہو پوتنے والا حسین کیسے لڑ رہا ہے, جوان بیٹے کی میت اٹھا کر حسین کیسے لڑ رہا ہے, جوان بھائی کی میت نے جس کے قبر کو توڑ دیا ہے وہ حسین آج کیسے جنگ کر رہا ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ یہ حسین جنگ کر رہا ہے, بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ اللہ کی طاقت ہے, یہ اللہ کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے. اور جب تین پھل کا تیر آ کر سینے پر لگا تو آواز دی, بسم اللہ ہے وباللہ ہے وفی سبیل اللہ ہے وعلی ملت رسول اللہ. اللہ اللہ اللہ, یہ کربلا ہے, یہ کربلا کا عشق ہے, یہ شوق شہادت ہے. اور جب گھوڑے سے زمین پہ گر گئے تو سر کو سجدے میں رکھ دیا, سر کو سجدے میں رکھ دیا. ظالموں نے چاروں طرف سے حسین ابن علی کو گھیرا, حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن امام نے پھر بھی تلوار ماری, پھر آگے بڑھے, اٹھنا چاہتے تھے. ادھر خیمے سے بی بی نکل رہی تھی, بی بی کو بھی خیمے میں بھیج دیا. زینب بنت علی کے لیے بہت سخت وقت آ گیا تھا, کیا کریں, اپنے بھائی کو دیکھیں اس عالم میں, یہ بچوں کو سنبھالیں. ایک دس برس کا بچہ, ایک دس برس کا بچہ عبداللہ امام حسن کا فرزند, دیکھا کہ میرے چچا کو شہید کر رہے ہیں, خیمے سے چیخ کر آواز دیا, ظالموں تم میرے ہوتے ہوئے میرے چچا کو شہید کر رہے ہیں. حسین کے کانوں میں یہ آواز ٹکرائی, آواز دی, اے میرے بہن میرے بھتیجے کو روکو, اے میرے بہن میرے بچے کو بچاؤ, میرے بھیا کی کئی نشانیاں شہید ہو چکی ہیں, میری بہن عبداللہ کو پکڑو. زینب نے آگے بڑھ کر عبداللہ کو پکڑنا چاہا, آخر زینب بھی کیا کرے, ایسے حالت میں زینب کیا کرے, اپنے بھائی کی طرف دیکھے یا بھائی کی نشانی کی طرف دیکھے. لیکن عبداللہ نے اپنا ہاتھ چھوڑا دیا اور ہاتھ چھوڑا کر تیزی سے مقتل کی طرف بڑھے, اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا, خالی ہاتھ لے کر مقتل میں آ گئے. ظالم تلوار مارنا چاہتا تھا کہ عبداللہ نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیے, حسین ابن علی کی نگاہوں کے سامنے بھائی کی سب سے چھوٹی نشانی, دونوں ہاتھ کٹ گئے, دونوں ہاتھ کٹ گئے. یہ آخری ہدیہ تھا حسین ابن علی کا. کیا کرتے حسین, ایسے عالم میں تو بچے کو سینے سے بھی نہ لگا سکتے تھے, قریب بلایا سینے سے لگانا چاہتے ہی تھے کہ ایک تیر آیا اور حسین کی نگاہوں کے سامنے دس برس کے بچے کے گلے میں لگا اور حسین کے سامنے یہ بچہ شہید ہو گیا. آخری قربانی بھی پیش کر دی, شمر خنجر لے کر آگے بڑھنے لگا, زمین کربلا کو زلزلے آنے لگے, شمر کا خنجر چلنے لگا, دنیا حسین سے محروم ہونے لگی, زینب بھائی سے جدا ہونے لگی, چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہونے لگے. اب کوئی حسین نہ ہوگا, اب دنیا پنجتن پاک سے خالی ہو چکی. انا للہ وانا الیہ راجعون.